اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے حالات پر اور ان کے جو کارنامے ہیں ان پر. عزیزان محترم، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالی نے نیک لوگوں کو ہمیشہ ہر لمحے پیدا کیا، اور نیک لوگ اگر دنیا سے اٹھا لیے جائیں تو نیکیاں ختم ہو جائیں دنیا سے. اسی لیے نیک لوگوں کو اللہ کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں. اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ نیک لوگ ہیں اور یہ اللہ والے لوگ ہیں. اب یہاں یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا کو مریم ثانی بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہا جاتا ہے مریم ثانی کہ ان کے اندر بہت ساری صفات، اگر میں ان کی تفصیلات میں جاؤں تو بہت وقت درکار ہوگا، بس مختصراً یہ بات کہوں گا کہ حضرت رابعہ بصری صرف عورتوں ہی کے لیے نہیں، بہنوں ہی کے لیے نہیں، ماؤں کے لیے نہیں، بلکہ ہر مومن کے لیے نیکی اور کردار کا معیار ہے. ایک ایسا معیار کہ جس کو جتنا دیکھا جائے وہ ہمارے گھر کی بہو بیٹیوں کے لیے، ہمارے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے ایک ایمان کی روشنی نظر آتی ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ان کو رابعہ بصری کو کیوں رابعہ کہا جاتا ہے، یہ بہت اہم بات ہے. بہت ساری روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ ولادت کی شب میں آپ کے والد کے یہاں نہ تو اتنا تیل تھا کہ جس سے ناف کی مالش کی جاتی، اور نہ اتنا کپڑا تھا کہ جس میں آپ کو لپیٹا جا سکتا، حتیٰ کہ بدحالی کا آپ کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ تک نہ تھا. اور چونکہ آپ اپنی تین بہنوں کے بعد پیدا ہوئی، اسی مناسبت سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا، یعنی چوتھی. اور جب آپ کی والدہ نے والد سے کہا کہ پڑوس میں سے تھوڑا سا جا کر تیل لے آؤ تاکہ گھر میں روشنی ہو جائے، تو آپ نے بہت زیادہ اصرار کرنے پر ہمسائے کے دروازے پر دستک دی. دستک بھی نہیں دی بلکہ روایت میں کہ ہاتھ رکھا اور گھر آ کر یہ کہہ دیا کہ دروازہ نہیں کھلتا، کیونکہ آپ عہد کر چکے تھے کہ خدا کے سوا کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا اور خدا کے علاوہ کسی سے کوئی طلب نہیں کروں گا. اسی میں جب، یعنی ابھی یہ کیفیت تھی، تو اسی کیفیت میں جب آپ کو نیند آ گئی، یعنی رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کو نیند آ گئی، تو خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا کہ یہ تیری بچی بہت مقبولیت حاصل کرے گی اور اس کی شفاعت سے میری امت کے 1000 افراد بخش دیے جائیں گے. اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والی بصرہ کے پاس ایک کاغذ پر تحریر کر کے لے جاؤ کہ تو ہر روز مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا تھا اور جمعے کی رات میں 400 مرتبہ، لیکن آج جمعے کی جو رات گزری ہے اس میں تو درود بھیجنا بھول گیا ہے، لہذا بطور کفارہ یہ جو کاغذ لے کر آیا ہے شخص، اس کو 400 دینار دے دو. صبح کو جب بیدار ہوئے آپ، یعنی رابعہ بصری کے والد صاحب، تو آپ بہت روئے، خط تحریر کیا اور دربان کے ذریعے بصرہ کے والی کے پاس بھیج دیا. یعنی والی کہتے ہیں عربی زبان میں گورنر کو. اس نے خط پڑھا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد کرنے کے شکرانے کی صورت میں 10,000 درہم فقراء میں تقسیم کر دیے. 10,000 درہم کا مطلب یہ ہے کہ 10,000 ڈالر سمجھ لیں آپ، عام کرنسی کی طرح، آپ اپنی طرح سے، یا روپے، یا جو بھی سمجھ لیں. ویسے تو درہم کی جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور 400 دینار حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد کو دے دیے. چنانچہ یہ روایت ہے کہ حضرت رابعہ بصری کے والد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان 400 دراہم سے یا دینار سے اپنے گھر کے تمام ضرورت کا سامان خرید لیا. عزیزان گرامی، ملاحظہ کیجیے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں، پیار کرنے والوں کی. حضور کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ ان کے گھر میں تیل نہیں ہے، اور حضور جب مدد فرماتے ہیں سبحان اللہ کیا خوبصورت بات ہے کہ آپ اپنے امتیوں کی مدد اس طرح فرماتے ہیں کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں اور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے جب تک کہ امت کی بخشش نہ ہو جائے. اب آئیے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا کے حالات پر نظر ڈالیں. جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور قحط اتنا پڑا کہ آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے جدا ہو کر نہ جانے کہاں چلی گئیں. پھر آپ بھی ایک طرف چل پڑی. ایک ظالم نے پکڑ کر زبردستی آپ کو اپنی کنیز بنا لیا. کنیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو گھر کے اندر صرف خدمت کے لیے رکھا جائے، گھر کے برتن دھونا، کام کرنا، گھر کا تمام ذمہ داریاں، نوکر، سرونٹ، اور اس کو دیا بھی کچھ نہیں جاتا ماں سوائے کھانے پینے کے اور کپڑے کے. تو کنیز بن گئی آپ یہ. اور کچھ دنوں کے بعد ہی کچھ تھوڑے سے پیسے لے کر اس مالک نے آپ کو کسی اور کے پاس فروخت کر دیا، بیچ دیا آپ کو، اور اس شخص نے اپنے گھر میں لا کر آپ سے بہت کام لینا شروع کر دیے. ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ کہیں جا رہی تھیں کہ کسی نامحرم کو اپنے سامنے دیکھ کر اتنے زور سے گری کہ ہاتھ ٹوٹ گیا. اس وقت آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سر بہ سجود ہو کے عرض کیا کہ یا اللہ، میں بے یار و مددگار پہلے ہی سے تھی، اب ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں. چنانچہ غیب سے آواز آئی کہ رابعہ، غمگین نہ ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ مقرب فرشتے بھی تجھ پر رش کریں گے. یہ سن کر آپ خوشی سے اپنے مالک کے گھر پہنچ گئیں. آپ کا یہ معمول تھا کہ دن میں روزہ رکھتی اور رات بھر عبادت میں مصروف رہتی، اور جب ایک رات آپ کی آنکھ کھلی تو آپ حیرت سے چاروں طرف دیکھتے رہی. آپ ایک گوشے میں سر بہ سجود تھی اور ایک نور آپ کے سر پر رقص کر رہا تھا، اور آپ اللہ تعالی سے عرض کر رہی تھی کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو ہر وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن تو نے مجھے اپنے علاوہ کسی اور کا نوکر بنا دیا، تو میں تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں. یہ سارا کچھ ایک بند کمرے میں، ایک کونے میں ہو رہا تھا، اور وہ مالک جو رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ پر ظلم کرتا تھا، جبر کرتا تھا، اس نے خاموشی سے دیکھا اور اس کے وجود میں لرزہ آ گیا. اس نے اسی وقت یہ عہد کر لیا کہ آئندہ وہ ان سے خدمت نہیں لے گا. صبح ہوتے ہی حضرت رابعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو آزاد کر کے درخواست کی کہ آپ یہیں رکے، یہ میرے لیے سعادت کا باعث ہوگا، نیکی کا باعث ہوگا، لیکن اگر آپ کہیں جانا چاہتی ہیں تو آپ کو اختیار ہے. یہ سن کر آپ حجرے سے چلی گئیں اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئیں. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ جنگل کی طرف دور، آبادی سے دور ویرانے علاقے میں چلی گئیں جہاں انہوں نے عبادت شروع کر دی. آپ ایک رات میں 1000 رکعت پڑھا کرتی تھیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے واعظ میں بھی آپ شریک ہوتی تھی. ایک روایت ہے کہ ابتدا میں آپ گاتی بجاتی تھی، بعد میں تائب ہو کر جنگل میں گوشہ نشین ہو گئی. پھر جس وقت سفر حج پر روانہ ہوئی تو آپ کا ذاتی گدھا بہت کمزور تھا. جب آپ سامان اس پر لاد کر روانہ ہو چکی تو وہ راستے ہی میں مر گیا. یہ دیکھ کر اہل قافلہ آپ کو تنہا چھوڑ کر آگے بڑھ گئے. اس وقت آپ نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ الہی، میں نادار ہوں، عاجز ہوں، کیا عاجز کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے کہ پہلے تو نے اپنے گھر کی طرف مجھے مدعو کیا، پھر راستے میں میرے گدھے کو مار ڈالا اور مجھ کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا؟ ابھی یہ شکوا بھی ختم نہ ہونے پایا تھا کہ گدھے میں جان آ گئی اور آپ اس پر سامان لاد کر مکے کی جانب روانہ ہو گئی. اللہ اکبر, اگر یقین پکا ہو پختہ ہو تو پھر کوئی بھی منزل منزل نہیں رہتی, کوئی بھی فاصلہ فاصلہ نہیں رہتا, سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں آسان ہو جاتا ہے. اب میں یہ عرض کرتا چلوں کہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا کے بہت سارے فضائل ہیں, بہت سارے مناقب ان کے ہیں. ایک راوی کا بیان ہے کہ عرصے دراز کے بعد میں نے اس گدھے کو مکہ معظمہ کے بازار میں فروخت ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا, آپ کی دعا کی برکت سے اس کی عمر بڑھ گئی. جب آپ مکہ معظمہ میں پہنچی تو کچھ دن جنگل میں رہی اور اللہ سے التجا کی کہ میں اس لیے دل گرفتہ ہوں کہ میری تخلیق تو خاک سے ہوئی ہے اور کعبہ پتھر سے تعمیر کیا گیا ہے, لہذا میں تجھ سے بلا واسطہ ملاقات کی خواہش مند ہوں. چنانچہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے رابعہ, کیا نظام عالم دھرم کر کے اہل عالم کا خون اپنے گردن پر لینا چاہتی ہے؟ یعنی یہ جو دنیا کا نظام ہے اس کو برباد کر کے تو سب کچھ اپنے اوپر لینا چاہتی ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی خواہش کی اور ہم نے اپنے تجلیات میں اسے ایک چھوٹی سی تجلی سینا کے پہاڑ پر دکھلائی تو پاش پاش ہو گیا, اس کے بعد آپ دوبارہ حج کو روانہ ہو گئی تو دیکھا کہ خانہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے مکان کی حاجت نہیں بلکہ مکین کی حاجت ہے, کیونکہ مجھے حسن کعبہ سے زیادہ جمال کعبہ کے دیدار کی تمنا ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات کہ جب انسان محبت کرے اللہ سے تو اللہ خود اس کے قریب آ جاتا ہے, اللہ اس کے وجود میں سما جاتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ جب سفر حج پر روانہ ہوئے تو ہر قدم پر دو رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے اور 14 سال میں مکہ معظمہ پہنچے اور دوران سفر یہ کہتے جاتے تھے کہ دوسرے لوگ تو قدموں سے چل کر پہنچتے ہیں لیکن میں سر اور آنکھوں کے بل جا کر پہنچوں گا. جب مکے میں داخل ہوئے تو وہاں خانہ کعبہ غائب تھا, چنانچہ آپ اس تصور سے رونے لگے کہ شاید میری نظر دور ہو گئی ہے, نظر چلی گئی ہے, میں نابینا ہو گیا ہوں. لیکن غیب سے آواز آئی کہ نہ آنکھ گئی ہے نہ تمہاری عبادت میں کوئی کمی آئی ہے, بلکہ کعبہ ایک ضعیفہ کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے. یہ سن کر آپ کو احساس ندامت ہوا تو اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ وہ کون سی ہستی ہے؟ ندا آئی کہ وہ بہت عظیم المرتبت ہستی ہے. چنانچہ آپ کی نظر اٹھی تو دیکھا کہ سامنے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہے اور کعبہ اپنی جگہ پر پہنچ چکا ہے. آپ نے ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ نے رابعہ بصری سے سوال کیا کہ تم نے نظام کائنات کو کیوں درہم برہم کر کے رکھا ہوا ہے؟ جواب ملا کہ میں نے تو نہیں, البتہ تم نے ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے جو 14 برس میں کعبے تک پہنچے ہو. حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا کہ میں ہر گام 2 رکعت نماز پڑھتا ہوا آیا ہوں جس کی وجہ سے اتنی تاخیر سے پہنچا. رابعہ نے فرمایا کہ تم نے نماز پڑھ کر فاصلہ طے کیا ہے اور میں نے عجز و انکسار کے ساتھ یہاں تک اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں پہنچایا ہے. پھر ادائیگی حج کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا ان لوگوں پر, ان بزرگوں پر. اللہ اکبر, کیا ولایت ملی ان کو, کیا کچھ یہ ہوا. اگر اس پر غور کرے تو یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ سے پیار کرنے والے یہ لوگ کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. یعنی جب ادائیگی حج ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے رو کر عرض کی کہ تو نے حج پر اجر کا وعدہ فرمایا ہے اور مصیبت پر صبر کا وعدہ فرمایا ہے, لہذا اگر تو میرا حج قبول نہیں فرماتا تو پھر مصیبت پر صبر کرنے کا ہی اجر عطا فرما دے, کیونکہ حج قبول نہ ہونے سے بڑھ کر اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے. وہاں سے بصرہ واپس ہو کر عبادت میں مشغول ہو گئیں, اور جب دوسرے سال حج کا زمانہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ گزشتہ سال تو کعبے نے میرا استقبال کیا تھا اور اس سال میں کعبے کا استقبال کروں گی. چنانچہ شیخ فریدی کے قول کے مطابق ایام حج کے موقع پر آپ نے جنگل میں جا کر کروٹ کے بل لڑکنا شروع کر دیا اور مکمل 7 سال کے عرصے میں عرفات پہنچی, اور وہاں غیبی آواز اس طرح سے آئی کہ طلب میں کیا رکھا ہے, اگر تو چاہے تو ہم اس تجلی سے بھی نواز سکتے ہیں. چنانچہ آپ نے عرض کی کہ مجھ میں اتنی قوت و سکت کہاں, البتہ رتب فقر کی خواہش مند ہوں, یعنی میں فقیری یا ولایت کا رتبہ چاہتی ہوں, میری خواہش تو یہ ہے کہ مجھے ولایت دے دے. ارشاد ہوا کہ فقر ہمارے قہر کے مترادف ہے, یعنی جو ہمارا فقر مانگتا ہے وہ ہمارا غضب مانگتا ہے. ہم نے تو صرف ان لوگوں کے لیے اسے مخصوص کر دیا ہے جو ہماری بارگاہ میں متصل ہو جاتے ہیں, یعنی ہماری بارگاہ میں ہی ہمیشہ رہتے ہیں, ایک لمحے کو بھی اس سے الگ نہیں ہوتے ہیں. اور ہم کرتے کیا ہے ان کے ساتھ کہ انہیں لذت وصال, یعنی اپنے ملنے کی جو لذت ہے اس سے محروم کر کے ان میں جدائی کی جو آگ ہے وہ جلا دیتے ہیں, اور پھر ان میں کوئی رنج نہیں ہوتا, کوئی غم نہیں ہوتا, اور وہ ہماری راہ میں ہمیشہ سرگردہ رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں. لیکن اے رابعہ, تو ابھی دنیا کے 70 پردوں میں ہے, جب ان پردوں سے باہر آ کر ہماری راہ پر چلے گی تو پھر تو فقر کا نہیں کہے گی بلکہ تو کچھ اور مانگے گی. پھر ارشاد ہوا, اے رابعہ ادھر دیکھ. اور جب رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو لہو کا ایک سمندر تھا اور لہو ٹپک رہا تھا. ندائی کہ ہمارے ان عاشقوں کا خون کا دریا بہ رہا ہے جنہوں نے ہمارے لیے اپنی جانیں دے دی, اور یہ ہماری راہ میں گم رہے. حضرت رابعہ بصری نے عرض کیا کہ ان عشاق کی ایک صفت مجھ پر بھی ظاہر فرما دے الہی. ندائی کہ ان کا مقام یہی ہے جو 7 سال تک پہلو کے بل رکھتے ہیں تاکہ خدا تک رسائی حاصل کرے, خدا کو دیکھ سکے, اور جب وہ قرب منزل تک رسائی حاصل کر لے تو ایک حقیر سی بات پر ان کا راستہ رک جائے. حضرت رابعہ نے عرض کیا کہ اگر تیری مرضی بھی مجھے اپنے گھر رکھنے کی نہیں تو پھر مجھے بصرہ میں ہی سکونت کی اجازت دے دے, کیونکہ میں تیرے گھر میں رہنے کی اہل نہیں ہوں, یہاں آنے سے پہلے صرف تیرے دیدار کی تمنا تھی, اور تمنا یہ تھی کہ تیری یاد میں زندگی بسر کروں جس کی مجھے اتنی بڑی سزا دی گئی ہے. یہ عرض کر کے آپ بصرہ واپس پہنچ گئیں, اور ساری زندگی آپ گوشہ نشین ہو کر عبادت کرتی رہی. میرے عزیزوں, آپ نے ان واقعات کو اپنے سامنے رکھا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے یہ اللہ والی خاتون اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں اللہ کی یاد میں تڑپ رہی ہیں, اور کس طرح اللہ والوں نے کعبہ جاتے ہوئے, حج جاتے ہوئے اپنے آپ کو وقف کیا. انہوں نے دنیا کے سامان کو نہیں اپنے ساتھ رکھا بلکہ کعبے کا خوف, مکے کا خوف اور مکے کی محبت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس کی راہ میں کس کس طریقے کی تکلیفیں دے کر پہنچایا, صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کو قبول کرے. ہر قدم پر نماز ادا کرنا, ہر قدم پر نفل پڑھنا, ہر قدم پر اللہ کی محبت اور اس کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا, یہ اولیاء کرام کا طریقہ ہے جو عام لوگ نہیں کر سکتے. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں 2 بھوکے افراد ملاقات کے لیے آئے, اور دونوں ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے کہ اگر رابعہ اس وقت کھانا پیش کر دے تو بہت اچھا ہوگا, کیونکہ ان کے یہاں رزق حلال میسر آ جائے گا. آپ کے یہاں اس وقت صرف دو ہی روٹیاں تھیں, وہی ان کے سامنے رکھ دیں. پھر کسی سائل نے سوال کیا تو آپ نے وہ دونوں روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دی. یہ دیکھ کر حیرت زدہ یہ لوگ رہ گئے کہ جو مہمان تھے. اور پھر کچھ وقفے کے بعد ایک کنیز بہت سے گرم روٹیاں لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یہ میری مالکہ نے بھجوائی ہیں. جب آپ نے ان دو روٹیوں کا شمار کیا تو وہ تعداد میں 18 تھی. یہ دیکھ کر کنیز سے فرمایا کہ شاید تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے کہ یہ روٹیاں میرے یہاں نہیں بلکہ کسی اور کے یہاں بھیجی گئی ہوں گی. لیکن کنیز نے بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کیا کہ یہ آپ ہی کے لیے بھجوائی گئی ہیں. مگر آپ نے کنیز کے مسلسل اصرار کے باوجود بھی وہ روٹیاں واپس کر دی. جب کنیز نے اپنی مالکہ سے واقعہ بیان کیا تو اس نے حکم دیا کہ اس میں مزید دو روٹیوں کا اضافہ کر کے لے جاؤ. چنانچہ جب آپ نے 20 روٹیاں شمار کر لی تب ان مہمانوں کے سامنے رکھا اور وہ حیرت سے حضرت رابع بصری کو دیکھنے لگے اور پھر کھانا کھانا شروع کر دیا انہوں نے. جب فراغت ہو گئی کھانا کھا کر تو رابع بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے واقعے کی نوعیت معلوم کرنا چاہیے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اس طرح. تو آپ نے فرمایا کہ جب تم یہاں حاضر ہوئے تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم بھوکے ہو اور جو کچھ گھر میں حاضر تھا وہ میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا. اسی دوران ایک سائل آ پہنچا اور وہ دونوں روٹیاں میں نے اسے دے دی اور اللہ سے عرض کی کہ تیرا وعدہ ایک کے بجائے 10 دینے کا ہے اور مجھے تیرے قول صادق پر مکمل یقین ہے. لیکن کنیز کے 18 روٹیاں لانے سے میں نے سمجھ لیا کہ اس میں ضرور کوئی غلطی ہو گئی ہے, اسی لیے میں نے واپس کر دی. اور جب وہ پوری 20 روٹیاں لے کر آئی تو میں نے یہ جان لیا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا. اللہ اکبر. اللہ والوں کا ایمان دیکھیں آپ, اللہ والوں کا یقین دیکھیں. اللہ والوں کا ایمان اور یقین کیا کہ اللہ ایک نیکی کے عوض 10 نیکی دیتا ہے. اب ایک روٹی کے عوض 10 روٹی ملنی چاہیے تو دو روٹیاں 18 کیسی ہو گئیں؟ دو روٹیاں کہاں گئیں؟ دو روٹیاں کم کیسے ہو گئیں؟ اس یقین کے ساتھ انہوں نے جب بھیجا اور دو روٹیاں آئی تو انہوں نے اس واقعے کو ان لوگوں سے بیان کیا جو مہمان تھے. یہ اصل میں ایمان کی وہ پختگی ہے اس واقعے میں کہ اگر ہم ایمان رکھیں اللہ پر اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ توکل کرے اور وہ اس کی دوستی کا حق ادا کرے, محبت کا حق ادا کرے, تو اللہ بھوکوں کو سہارا دیتا ہے, رزق بھی دیتا ہے, کپڑا بھی دیتا ہے, رہنے کے لیے بھی دیتا ہے. کوئی توکل تو کرے. ایک مرتبہ تھکاوٹ کی وجہ سے جب آپ نماز پڑھ رہی تھی تو حضرت رابعہ بصری کو نیند آ گئی. اسی دوران میں ایک چور آپ کی چادر اٹھا کر فرار ہونے لگا, لیکن اسے باہر نکلنے کا راستہ ہی نظر نہیں آیا اور چادر اپنی جگہ پر رکھتے ہی راستہ نظر آ گیا. لیکن اس نے پھر لالچ کی, چادر اٹھائی اور بھاگنے لگا, پھر راستہ بند ہو گیا. کئی مرتبہ اس نے اس طرح کیا. غیب سے آواز آئی کہ تو خود کو آفت میں کیوں مبتلا کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ چادر والی نے برسوں سے خود کو ہمارے حوالے کر دیا ہے اور اس وقت شیطان تک اس کے پاس نہیں پھٹک سکتا. پھر کسی دوسرے کی کیا مجال ہے کہ جو چادر چوری کر سکے؟ کیونکہ اگرچہ دوست خواب میں ہی ہو لیکن دوسرا دوست تو بیدار ہے. عزیزو, اس واقعے کو بھی ذرا اپنے ذہن میں رکھیے. اللہ والوں کی یہ واقعات صرف واقعات نہیں ہوتے کہ اللہ والے جب سو جائے تو تب بھی ان کا قلب جاگتا ہے اور وہ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اور ان کی حفاظت اللہ فرماتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اولیاء کرام جنگلوں میں, صحراؤں میں, دور دراز علاقوں میں جہاں انسان نہیں جا سکتے, جہاں پر درندے ہیں, جہاں سانپ ہیں, جہاں اذیتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, نہ پانی ہے, نہ کھانا ہے, لیکن انہیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. نہ انہیں کوئی سانپ ڈستا ہے, نہ انہیں کوئی شیر کھاتا ہے, نہ کوئی درندہ انہیں پھاڑتا ہے. کیوں؟ کہ جب وہ عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. بعض روایت میں تو یہ بھی ہے کہ جب اولیاء کرام عبادت کرتے تھے بعض مقامات پر تو یہ جو درندے تھے، یہ جو جانور تھے جو انسانوں کو پھاڑ کے کھا جاتے تھے، وہ اولیاء کرام کی حفاظت کیا کرتے تھے اور وہ ارد گرد بیٹھا کرتے تھے حلقہ بنا کر ان کی عبادت میں شریک ہو کر ان کو سننے کے لیے، اور جب وہ ذکر کرتے تو وہ بھی اپنی آوازوں میں ان کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ ایک بات یہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ کو جو پہچاننے والے لوگ ہیں، جب اللہ کو پہچان لیتے ہیں تو پھر اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، اور جب خادمہ کھانا تیار کرنے لگی تو گھر میں پیاز نہ تھی، اس نے آپ سے پڑوس میں سے پیاز لانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو برسوں سے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیے ہوئے ہوں کہ تیرے سوا کسی سے کچھ طلب نہیں کروں گی، لہذا اگر پیاز نہیں تو کوئی حرج نہیں۔ ابھی آپ کا جملہ بھی پورا نہیں ہونے پایا تھا کہ ایک پرندہ چونچ میں پیاز لیے ہوئے سامنے آیا اور اس نے ہانڈی میں وہ پیاز ڈالی اور اڑ کر چلا گیا۔ آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ پیاز غیب سے آئی ہے، آپ نے اس پیاز کو نکال دیا اور آپ نے یہ کہا کہ یہ پیاز شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، اس کا فریب بھی ہو سکتا ہے، تاکہ میں تکبر کروں اپنے اوپر کہ میں جس طرح کہہ رہی ہوں اسی طرح ہو رہا ہے۔ لہذا آپ نے اس پیاز کو نکال کر پھینک دیا اور بغیر پیاز کے سالن کھایا۔ یہ توکل کی بات ہے، رضا کی بات ہے۔ آپ کا مقام ولایت اللہ اکبر، اگر اس کا ذکر کریں تو یہ مقام کو سمجھنا کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرد ہی ان مقام پر پہنچتے ہیں ولایت کے مقام پر، نہیں، رابعہ بصری اور ایسی بہت ساری ہماری روحانی مائیں ان مرتبوں کو پہنچی کہ جہاں اللہ نے ان کو اپنے خاص دوستوں میں شمار فرما لیا۔ ایک مرتبہ آپ حسن بصری کے مکان پر پہنچی تو اس وقت وہ مکان کی چھت پر اتنی زیادہ عبادت میں مصروف تھے کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی، مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اگر آپ کی یہ گریہ زاری فریب کا راز ہے تو اسے بند کر دو، تاکہ آپ کے باطن میں ایسا بحران پیدا ہو کہ اس کی گہرائیوں میں اپنے قلب کو تلاش کرنا چاہو بھی تو تلاش نہ ہو، یعنی اتنی گہرائی میں پہنچ جاؤ کہ تمہارا دل جب اللہ کی راہ میں کھو جائے تو وہ تمہیں کبھی نہ ملے۔ حضرت حسن بصری نے ایسا ہی کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ حسن بصری کو بہت ناگوار بھی گزرا کہ ایک عورت نے، ایک خاتون نے اس طرح سے کہا ان کو، آپ خاموش ہو گئے۔ ایک مرتبہ جب حضرت رابعہ بصری فرات کے کنارے پر تھی تو اچانک حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں پہنچ گئے اور پانی پر مسلح بچھا کر فرمایا کہ آئیے ہم دونوں نماز ادا کریں۔ رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ اگر یہ مخلوق کے دکھاوے کے لیے ہے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ ایسا کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ کہہ کر رابعہ نے اپنا مسلح ہوا کے دوش پر بچھا دیا، فرمایا کہ آئیے دونوں یہاں نماز ادا کریں تاکہ مخلوق کی نگاہوں سے اوجھل رہیں۔ حضرت رابعہ نے فرمایا کہ جو فعل آپ نے سر انجام دیا وہ تو پانی کی معمولی سی مچھلیاں بھی کر سکتی ہیں، اور جو میں نے کیا وہ ایک حقیر مکھی بھی کر سکتی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو جو چھپ کر عبادت کرے کسی کو پتا نہ چلے، وہ عبادت نہ کوئی انسان کر سکتا ہے، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی درندہ، نہ کوئی اور شے، اس لیے عبادت چھپ کر کیا کرو۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ مکمل ایک شب اور ایک دن حضرت رابعہ بصری کی خدمت میں مقیم رہے اور معرفت یعنی تصوف کے موضوع پر گفتگو کرتے رہے، لیکن حسن بصری کہتے ہیں کہ اس دوران نہ تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میں مرد ہوں اور نہ یہ محسوس ہوا کہ رابعہ عورت ہے، اور واپسی پر میں نے اپنے آپ کو مفلس اور ان کو مخلص پایا۔ یعنی عالم یہ تھا کہ کسی وقت حضرت حسن بصری کی گفتگو سننے رابعہ بصری جایا کرتی تھی، لیکن عبادت اور اللہ کے ہاں مقبولیت اور محبوبیت کا یہ عالم ہوا کہ حسن بصری سیکھنے کے لیے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حسن بصری نے ایک روز آپ سے دریافت کیا کہ کیا تمہیں یہ مراتب اپنی عبادت کی وجہ سے حاصل ہوئے یا کسی اور طریقے سے حاصل ہوئے؟ فرمایا کہ ہر شے کو یاد الہی میں گم کر کے جب انسان اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے تو پھر اللہ پاک اسے یہ مراتب عطا کرتا ہے۔ پھر حضرت حسن بصری نے سوال کیا کہ کیا تم نے خدا کو پہچان لیا اور کس طرح پہچانا؟ جواب دیا کہ وہ بے کیف ہونے کی وجہ سے ہے، یعنی اپنی حالت بے کیف ہے، ایسی کیفیت ہی نہیں کہ میں خدا کو پہچان سکوں، کیونکہ خدا تو ہر کیفیت سے ماورا ہے۔ اللہ تعالی نے جو کرم جو عنایت کی تھی وہ مومنین کے لیے ایک خاص سبق ہے، اور وہ یہ کہ رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا شب و روز عبادت میں اس طرح سے گم ہوتی اور اپنے آپ کو اس طرح سے عبادت میں مصروف رکھتی کہ انہیں پھر کسی کا ہوش ہی نہ ہوتا، کسی غیر اللہ کی طرف توجہ ہی نہ جاتی ان کی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے بیان کیا کہ حضرت حسن بصری یہ کہتے رہتے ہیں کہ اگر میں روز محشر ایک لمحے کے لیے بھی دیدار خداوندی سے محروم رہا تو اتنا روؤں گا اور اتنا گریہ زاری کروں گا کہ اہل فردوس کو بھی مجھ پر رحم آ جائے گا۔ رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے، لیکن یہ شے بھی اسی کے شایع نشان ہے جو آن واحد کے لیے یاد الہی سے غافل نہ رہتا ہو، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی جو اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، یہ بھی تو اسی کے لیے ہے۔ بہت سے لوگوں نے آپ سے نکاح نہ کرنے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے جواب دیا کہ تین چیزیں میرے لیے وجہ غم بنی ہوئی ہیں، اور اگر تم یہ غم دور کر دو تو میں یقیناً نکاح کر لوں گی۔ اول یہ کہ کیا میری موت اسلام پر ہوگی یا نہیں، دوسری بات یہ کہ محشر میں میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا یا الٹے ہاتھ میں ہوگا، یہ بھی غم مجھے لگا ہوا ہے۔ روز محشر میں جب جنت میں ایک جماعت کو داہنی ہاتھ سے اور دوسری کو بائیں طرف سے داخل کیا جائے گا تو نہ جانے میرا شمار کس جماعت میں ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا ان تینوں سوالوں کا جواب ہمارے پاس نہیں۔ آپ نے فرمایا جس کو اتنے غم ہو تو اس کو نکاح کی کیا تمنا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، آخرت کا خوف، خدا کا خوف، ایمان، تقویٰ، بزرگی نے آپ کو اس درجہ مسحور کر دیا تھا کہ آپ اس کے علاوہ کچھ اور سوچتی ہی نہیں تھی۔ جب لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں اور کہاں جائیں گی، جواب دیا کہ جس دن کہ جس جہان سے آئی ہوں اس جہان میں لوٹ جاؤں گی۔ پھر سوال کیا گیا کہ اس جہان کا کیا نام ہے؟ فرمایا کہ کفے افسوس ملنا، یعنی ہاتھوں کو ملنا، افسوس کرنا۔ اور جب افسوس کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ میں رزق اس جہان میں اس کا کھاتی ہوں، لیکن کام کس کا کرتی ہوں؟ فرمایا کفے افسوس کیوں ملتی ہو؟ لوگوں نے پوچھا کہ کفے افسوس کیوں ملتی ہو، تو آپ نے فرمایا کہ افسوس یہ ہے کہ رزق تو میں کھا لیتی ہوں لیکن اس کی نمک حلال ہی نہیں کر پاتی، اس کے رزق سے وفا نہیں کر پاتی کہ جو طاقت اس کا رزق مجھے دیتا ہے اس طرح میں عبادت نہیں کر پاتی۔ ایک دفعہ لوگوں نے عرض کی کہ آپ کی شیریں بیانی تو اس قابل ہے کہ آپ کو مسافر خانے کا نگران مقرر کر دیا جائے۔ فرمایا ہے میں تو خود ہی اپنے مسافر خانے کے محافظ ہوں، کیونکہ جو کچھ میرے اندر ہے اسے باہر نکال دیتی ہوں اور جو کچھ میرے باہر ہے اس کو اندر نہیں جانے دیتی، اس لیے مجھے کسی کی آمد و رفت سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ دل کی نگہبان ہوں میں، خاکی جسم کی نہیں۔ ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ ابلیس کو دشمن تصور کرتی ہیں؟ فرمایا کہ میں تو رحمان کی دوستی میں مشغول رہتی ہوں، ابلیس کی دشمنی کا مجھے کیا پتا، میں تو اللہ کی دوستی میں ہی اتنا گم ہوں کہ مجھے ابلیس کی دشمنی یاد ہی نہیں. عالم خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ تجھے تو مجھے محبوب رکھتی ہے. تب رابعہ نے عرض کیا کہ وہ کون بد نصیب ہوگا جو آپ کو محبوب نہ رکھتا ہو, لیکن میں تو حب الہی میں ایسی غرق ہوں کہ اس کے سوا کسی کی محبوبیت کا تصور تک بھی نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ میں کسی کی محبوبیت کا احساس تک نہیں رکھتی. لوگوں کے اس سوال پر کہ محبت کیا شے ہے, آپ نے فرمایا کہ محبت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی, کیونکہ یہ ہماری فطرت میں ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحبونہم ویحبونہ, اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے وہ اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ آپ جس کی عبادت کرتی ہیں کیا وہ آپ کو نظر بھی آتا ہے؟ فرمایا کہ اگر نظر نہ آتا تو عبادت کیوں کرتی؟ اللہ اکبر. غور فرمائیے کتنی اہم بات کی ہے. ایک جملہ, صرف ایک ہی جملہ ہے کہ آپ کو نظر آتا ہے. جواب کتنا خوبصورت ہے, اگر نظر نہ آتا تو عبادت کیوں کرتی. ہمیشہ آپ روتی رہتی تھی اللہ کی یاد میں. جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رہتی رہتی ہیں اور کیوں اتنا زیادہ آپ اللہ کی یاد میں خوفزدہ رہتی ہیں اور آپ کے دل میں اتنا کیوں ہے, تو آپ نے کیا خوبصورت جواب دیا. آپ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کو اپنے دل میں محفوظ رکھتی ہوں اور اللہ کو میں نے اپنے آپ میں محفوظ کر لیا ہے. میں یہ ڈرتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت یہ ندا نہ آ جائے کہ تو لائق بارگاہ نہیں ہے, تجھے ہم نے اپنی بارگاہ کے قابل نہیں سمجھا جو تو ہماری طرف آ رہی ہے. کیا محبت کا انداز ہے اللہ سے. یہ فنا فی اللہ کے لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ذات کو اللہ کی بارگاہ میں فنا کر دیا, اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا. آپ کی توبہ کا انداز دیکھیے کہ آپ اکثر یہ فرمایا کرتی تھی کہ صرف زبانی توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کا فعل ہے, کیونکہ اگر سچے دل کے ساتھ توبہ کی جائے تو دوبارہ پھر کبھی توبہ کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی. پھر آپ نے فرمایا کہ معرفت اللہ کی توجہ کا نام ہے, اور عارف کی شناخت یہ ہے کہ وہ خدا سے پاکیزہ دل کے ساتھ وہ کچھ طلب کرے کہ جو اسے اللہ کی محبت میں غرق کر دے, اور جب اس کو عطا کر دیا جائے تو پھر اسی وقت خدا کو اپنی وجود میں محسوس کرے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے, تاکہ تمام حجابات دور ہو جائے اور پھر یہ فرد مخلوق کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو کر اللہ کی نگاہوں میں گم ہو جائے. حضرت صالح عامری اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مسلسل کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو آخر کسی نہ کسی وقت وہ دروازہ کھل ہی جاتا ہے. رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کا یہ جملہ سن کر سوال کیا کہ آخر وہ کب کھلے گا, کیونکہ وہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوا. یہ سن کر حضرت صالح کو آپ کی دانشمندی پر مسرت ہوئی اور اپنی کم عقلی پر افسوس ہوا. بے شک اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا, اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کسی کو ہائے غم کی رٹ لگاتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ یہ ہائے غم کیوں کہہ رہے ہو, یہ کہو ہائے بے غمی اور پھر نہا کرو, کیونکہ اگر تم میں غم ہوتا تو تم میں بات کرنے کی سکت ہی نہ ہوتی, لہذا جس میں غم نہیں وہی بات کر سکتا ہے. ایک مرتبہ کسی شخص کو سر پر پٹی باندھے ہوئے دیکھا. آپ نے سبب پوچھا کہ بھائی کیوں پٹی باندھی ہے تم نے, تو اس نے عرض کیا کہ سر میں درد ہے. آپ نے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے, اس نے کہا کہ 30 سال. پھر سوال کیا تو نے 30 سال کے عرصے میں کبھی صحت مندی کے شکرانے میں پٹی تو نہیں باندھی ہوگی؟ کہا کہ نہیں. تو کہا کہ صرف ایک دن تکلیف ہوئی, تو ایک دن کی تکلیف میں تو نے شکایت کی صورت میں پٹی باندھی کہ تو اللہ سے شکایت کرے کہ تیرے سر میں درد ہو رہا ہے اور تو اللہ کی عبادت سے غافل ہو کر بیٹھ گیا. اللہ اکبر, کیا انداز ہے نصیحت کا اولیاء کرام کا. دیکھیے کہ آپ نے کسی کو 4 درہم دے کر کمبل خریدنے کا حکم دیا. اس نے سوال کیا کہ کمبل سیاہ لاؤ کہ سفید, یہ سنتے ہی آپ نے اس سے درہم واپس لے لیے اور پھر دریا میں پھینک دیے, اور دریا میں پھینکتے ہوئے فرمایا کہ ابھی کمبل خریدا ہی نہیں کہ سیاہ سفید کا جھگڑا شروع ہو گیا, اور خریداری کے بعد نہ جانے کیا وبال پیش آتا. اس لیے اللہ والے لوگ دنیا کی چیزوں میں نہیں الجھتے, وہ توکل کرتے ہیں کہ اللہ جو دے دے وہ پہن لیتے ہیں, اور جو اس کی طرف سے ہو جائے وہ اس کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. ایک مرتبہ موسم بہار میں آپ تنہا تھیں, خادمہ نے باہر نکلنے کی استدعا کی کہ باہر آئیے اور یہاں آ کر دیکھیے کہ قدرت کا کیا نظارہ ہے, کہ اس نے کیسی کیسی رنگینیاں تخلیق فرمائی ہیں. آپ نے جواب دیا کہ تو بھی گوشہ نشین ہو کر خود اللہ کی ذات کا مشاہدہ کر کہ اللہ نے کیا کچھ اپنی محبت میں رنگ بھر دیے ہیں. اگر تو ایک بار وہ رنگ دیکھ لے گی تو تو ظاہر کے رنگوں کو بھول جائے گی. کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ جن کا باطن روشن ہو جائے, جن کی ذات میں اللہ کے رنگ شامل ہو جائے اور فنا کے مرتبہ مل جائے, تو پھر انہیں کسی اور رنگ کی ضرورت کیا. عزیزہ نگرامی, میں ایک اور واقعہ بیان کرتا چلوں کہ کچھ لوگ زیارت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ دانتوں سے گوشت کاٹ رہی ہیں. انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے یہاں چاقو چھری نہیں ہے جو دانتوں سے کام لے رہی ہیں؟ فرمایا کہ محض اس خوف سے چاقو چھری نہیں رکھتی کہ کہیں وہ میرے اور میرے محبوب کے رشتے کو منقطع نہ کر دیں. چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں. ایک مرتبہ آپ نے 7 دن اور 7 روز مسلسل روزے رکھے اور شب میں قطعاً آرام نہیں کیا, لیکن جب 8ویں دن بھوک کی شدت بہت زیادہ ہو گئی تو نفس نے فریاد کی کہ مجھے کب تک اذیت دوگی, تو اسی وقت ایک شخص کھانے کی کوئی شے لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ وہ کھانا لے کر شمع روشن کرنے کے لیے آپ اٹھیں کہ شمع یعنی میں روشنی جلا دوں. اسی وقت ایک بلی کہیں سے آئی اور وہ پیالہ الٹ دیا. جب پانی سے روزہ کھولنے اٹھی تو شمع بجھ گئی اور آپ کھورا گر کر ٹوٹ گیا, یعنی جس میں پانی بھرتے ہیں کٹورا. اس وقت آپ نے ایک آہ بھری, اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے الہی, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ندا آئی کہ اگر دنیاوی نعمتوں کی طلبگار ہو جاؤ گی تو ہم عطا کیے دیتے ہیں, لیکن اس کے عوض میں اپنا درد تمہارے دل سے نکال دوں گا, اس لیے کہ ہمارے غم اور دنیا کے غم ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے. ہماری محبت جب تمہارے دل میں ہے تو پھر کسی اور کی محبت نہیں ہوگی. دنیا کی کوئی شے بھوک پیاس تمہیں تنگ نہیں کر سکتی اگر تمہارے دل میں ہماری محبت ہے. یہ سنتے ہی حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ زار و قطار رونے لگی. اور آپ جو تھوڑی بہت بھی دنیا سے رغبت تھی اس سے بھی دور ہو گئی, اور ہر صبح آپ یہ دعا فرماتی تھیں کہ اللہ مجھے اسی طرح اپنے جانے متوجہ فرما لے کہ اہل جہان مجھے تیرے سوا کسی کام میں مشغول نہ دیکھ سکے. بعض لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ بغیر کسی ظاہری مرض کے آپ کیوں روتی رہتی ہیں؟ فرمایا کہ میرے سینے میں ایک مرض ہے جو پوشیدہ ہے, جس کا علاج نہ کسی طبیب کے پاس ہے اور نہ ہی کہیں اور وہ مرض دکھائی دے گا. اس کا واحد علاج صرف اللہ کا وصال, اللہ کی محبت اور اللہ سے ملنا ہے. اس لیے میں مریضوں جیسی صورت بنائے ہوئے ہوں اور روتی رہتی ہوں کہ شاید اسی سبب سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری خواہش پوری کرے اور اپنا دیدار کرا دے. کچھ اللہ کے نیک لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے سوال کیا کہ خدا کی بندگی کیوں کرتے ہو؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ ہم جہنم کے ان طبقات سے خائف ہیں کہ جن پر سے محشر کے دن ہمیں گزرنا پڑے گا, خدا کی بندگی کرتے ہیں تاکہ جہنم سے محفوظ رہ سکیں. اور دوسرے نے جواب دیا کہ ہم خواہش فردوس میں اس کی بندگی کرتے ہیں یا کہ ہمیں جنت ملے. آپ نے فرمایا کہ جو بندہ خوف اور امید کی زندگی بسر کرتا ہو وہ بہت ہی برا بندہ ہے. یہ سن کر لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کو خدا سے امید و بیم نہیں ہے؟ فرمایا کہ پہلے ہمسایہ ہے بعد میں اپنا گھر, اسی لیے ہماری نظروں میں فردوس و جہنم کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. کیونکہ اللہ کی عبادت فرض عین ہے، اگر وہ جہنم اور جنت کو تخلیق نہ کرتا تو کیا بندے اس کی بندگی سے الگ ہو جاتے؟ اس سے معلوم ہوا کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر اس کی عبادت میں اگر چلے جائیں تو یہی ہماری زندگی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا کا توکل اگر آپ دیکھیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ توکل کی مثال تھی۔ ایک بار حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ شام کے ایسے وقت میں رابعہ بصری کے پہنچے جبکہ چولہے پر سالن تیار کر رہی تھی، لیکن آپ کی گفتگو سن کر فرمانے لگی کہ یہ باتیں سالن پکانے سے کہیں بہتر ہیں، اور نماز مغرب کے بعد جب ہانڈی کھول کر دیکھا تو سالن خود بخود تیار ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ نے اور حسن بصری نے ساتھ مل کر گوشت کھایا، اور حسن بصری فرماتے ہیں کہ ایسا لذیذ گوشت میں نے زندگی بھر نہیں کھایا۔ اللہ والے لوگوں کے انداز ہیں، اللہ والوں کے طریقے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہ اللہ والے جب اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو ان کے کام بھی خود بخود بنتے ہیں، اور ان کے کام کیوں نہ بنے کہ جب وہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں۔ ایک بار آپ کو آزمانے کے لیے کچھ لوگوں نے آپ سے گزارش کی کہ خدا نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، اور وصف نبوت صرف مردوں ہی کو حاصل ہے، یعنی نبوت ملتی ہی صرف مردوں کو ہے، اور نبی ہی وہ ہے جو منتخب کیے جاتے ہیں مردوں میں سے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو اپنے اوپر بڑا فخر ہے اور آپ ریاکاری میں مبتلا ہیں، تکبر کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تم لوگ بجا کہتے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کیا کبھی کسی عورت نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اور کیا کوئی عورت بھی ہجڑا ہوئی ہے جبکہ سینکڑوں مرد مخنث پھرتے ہیں؟ بات آپ سمجھیں کہ کتنی اہم بات کہی گئی ہے کہ ایک تو عورت نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور تیسری جو جنس ہے وہ مردوں میں ہوتی ہے، وہ عورتوں میں نہیں ہوتی۔ تو ایک جانب مرد کی اتنا رتبہ ہے، دوسری جانب مرد اتنا کمتر ہے، یہ انہوں نے ثابت کیا اپنے دلیل سے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ بیمار ہو گئیں، اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بیمار کیوں ہیں، کیا اس کی وجہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا قلب تو جنت کی طرف ہے، اور میں نے یہ دیکھا کہ میں اللہ سے مخاطب ہوں، اور آپ نے اللہ سے مخاطبت میں یہ گزارش کی کہ الہی مجھے قلب کی حالت کا بتلا، تو اللہ نے فرمایا کہ تو اپنے قلب پر فخر چھوڑ دے، میری رضا میں گم ہو جا۔ حضرت حسن بصری بیان فرماتے ہیں کہ جب میں آپ کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوا تو بصرے کا ایک امیر ترین شخص آپ کے آستانے پر روپوں کی تھیلی رکھے ہوئے خوب رو رہا تھا، اور یہ کہتا جا رہا تھا کہ یہ رقم رابعہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی اس کو قبول نہیں فرمائیں گی، لہذا اگر آپ سفارش کر دیں تو شاید اس کی قبولیت ہو جائے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری نے اندر پہنچ کر اس کی گزارش کی، لیکن رابعہ بصری نے فرمایا کہ میں جب سے خدا شناس ہو گئی ہوں اس وقت سے مخلوق سے کچھ لینا چھوڑ دیا ہے اور میل ملاپ ترک کر دیا ہے۔ پھر آپ خود ہی سوچیں کہ جس رقم کے متعلق یہ بھی علم نہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، اس کو میں کیسے قبول کر سکتی ہوں؟ احتیاط دیکھیے کہ کتنی زیادہ احتیاط ہے کہ کوئی شے جو اللہ کی راہ میں دی جا رہی ہے اس کو بھی احتیاط سے کہ حرام کا پیسہ نہ ہو، اور حرام کی کوئی شے اللہ والوں کے استعمال میں نہ آئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ یہ رقم کہاں سے لائی گئی، اسے مسجد میں لگانا، اسے نیک کام میں خرچ کرنا، یا اس سے دیگر نیکیاں کرنا، اللہ والے اس سے احتیاط کرتے ہیں، کبھی نہیں لگاتے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ ان کا پیسہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ یہ اللہ کی راہ میں جا سکے، اور قرآن کریم میں آیا نا انفقو کا لفظ کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو اللہ کی راہ میں خرچ وہی پیسہ ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، ورنہ پیسہ تو بہت سو کے پاس ہے، شداد کے پاس بھی تھا، نمرود کے پاس بھی تھا، فرعون کے پاس بھی تھا، ابو جہل کے پاس بھی تھا، ابو لہب کے پاس بھی تھا، لیکن اللہ کے نبی کو جب اللہ کے راہ میں پیسہ لگانا تھا تو وہ بلال کا پیسہ لگا، عثمان کا پیسہ لگا، ابو بکر کا، علی کا، عمر کا، اور حضور سے پیار کرنے والے تمام صحابہ کا، رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ بعض مشائخین جو اکثر رابعہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کرتے تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ فنا کے مقام پر ہیں اور فنا کے درجات میں بہت آگے چلی گئی ہیں، اللہ کی محبت میں اتنا اپنے آپ کو غرق کر لیا ہے کہ انہیں دنیا کا پتہ ہی نہیں۔ میں اب آپ کی وفات کی جانب کچھ اشارے کروں گا کہ وفات کے وقت آپ نے جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر تھے ان سے فرمایا کہ آپ حضرات یہاں سے ہٹ کر ملائکہ کے لیے جگہ چھوڑ دیں، چنانچہ سب باہر چلے گئے، آپ نے دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد اندر سے آواز آئی، یا ایہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، یعنی اے نفس مطمئنہ اپنے مولا کی جانب لوٹ چل۔ ابھی آیت آپ پڑھ ہی رہی تھی کہ کچھ دیر کے بعد اندر سے آواز آنا بند ہو گئی، تو لوگوں نے جب اندر جا کر دیکھا تو روح پرواز کر چکی تھی اور آپ نے آسانی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی روح کو پیش کر دیا تھا۔ مشائخین کا قول ہے کہ رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے خدا کی شان میں کبھی کوئی گستاخی نہ کی اور نہ کبھی دکھ سکھ کی پرواہ کی، اور مخلوق سے کچھ طلب کرنا تو درکنار اپنے مالک حقیقی سے بھی کبھی کچھ طلب نہیں کیا، انوکھی شان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور بے شک اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ کسی نے حضرت رابعہ بصری کو خواب میں دیکھ کر دریافت فرمایا کہ منکر نکیر کے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ جواب دیا کہ منکر نکیر نے جب مجھ سے سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا کہ واپس جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کر دو کہ جب تو نے پوری مخلوق کے خیال کے باوجود ایک نا سمجھ عورت کو کبھی فراموش نہیں کیا تو پھر وہ تجھے کیوں کر بھول سکتی ہے، اور جب دنیا میں تیرے سوا اس کا کسی سے تعلق نہ تھا تو پھر ملائکہ کے ذریعے جواب طلبی کی کیوں کرتا ہے؟ تجھے معلوم نہیں کہ میرا رب کون ہے؟ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار بھی انہوں نے کیا۔ حضرت محمد اسلم ترتوسی اور نعیم ترتوسی نے بیابانوں میں 30,000 راہگیروں کو پانی پلایا اور رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر آ کر کہا کہ تیرا قول تو یہ تھا کہ میں دو جہاں سے بے نیاز ہو چکی، لیکن آج وہ تیری بے نیازی کی کہاں رخصت ہو گئی، آج وہ تیری بے نیازی کہاں چلی گئی۔ چنانچہ مزار میں سے آواز آئی کہ جس چیز کا مشاہدہ کرتی رہی اور فی الوقت بھی کر رہی ہوں وہ میرے لیے بہت ہی باعث برکت ہے، تم ان معاملات کو کیا جانو کہ فنا کی منزلیں کیا ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، خدا کے یہ برگزیدہ بندے، اللہ کی راہ میں یہ چلنے والے لوگ جب اپنی زندگیوں کو اللہ کی راہ میں وقف کرتے ہیں، اپنی عبادتوں کو اس کی محبتوں میں وقف کر دیتے ہیں، تو ان کے وجود کے ہر ہر لمحے کی عبادت ان کے روئے روئے میں نور الہی بن کر چمکنے لگتا ہے۔ زمین پر یہ عبادت کرتے ہیں اور آسمانوں پر قبولیت ہوتی ہے۔ یہ اپنی قوت کی بات نہیں کرتے بلکہ ان کو قوت اللہ دیتا ہے، جو اللہ والوں کی شان ان کے چہروں سے ظاہر ہوتی ہے، اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے مزارات آج ان کی شان، ان کی محبت، ان کی علامت اور اللہ سے تعلق کی وہ نشانی ہے کہ ان کو زمین پر اللہ کی نشانیاں بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے تعلق کو ان اولیاء سے مزید مضبوط فرمائے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبتوں کو جاگزی فرمائے، اور ہمیں یہ سلیقہ عطا فرمائے کہ ہم اولیاء اکرام کی عزت، ان کی محبت اور ان کے تعلق کو محسوس کر سکیں، اور آخرت میں صالحین سے ہمارا تعلق قائم رہے، دنیا میں ان سے ہمارا تعلق قائم رہے، تاکہ اولیاء کی نسبت کی بنیاد پر کل ہماری بخشش ہو سکے اور آسانی ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرما، رحم فرما اور ہماری نسبتوں کو مضبوط فرما، اور ہمیں صالحین میں سے اٹھا، اور اولیاء سے محبت کرنے والوں اور تیرے نبی سے پیار کرنے والوں میں رکھنا ہمیشہ، اور اپنی وحدانیت کا پرستار رکھنا۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔